بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رمضان المبارک میں غامدی صاحب کے ساتھ نشریات کا یہ خصوصی سلسلہ جاری ہے, اور اسی سلسلے کو لے کر ایک دفعہ پھر ہم حاضر خدمت ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس نشست میں ہم قرآن مجید کے اندر سے کسی موضوع کا انتخاب کرتے ہیں, روایات بھی زیر بحث آتی ہیں. حزب سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آغاز کرتے ہیں, پورا رمضان غامدی صاحب شریک گفتگو رہے ہمارے ساتھ, اور اس پر ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں. آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ امانت کی حفاظت کا موضوع ہے. قرآن مجید میں جا بجائے زیر بحث آتا ہے. میرے سامنے قرآن مجید کی سورہ نساء کی چند آیات ہیں, میں پڑھ دیتا ہوں. ارشاد فرمایا, ایمان والو, اللہ نے تمہیں ایک عظیم بادشاہی عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہے, تو اس موقع پر اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو, اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو. نہایت اچھی بات ہے یہ جس کی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے, بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. غامدی صاحب نے اس بات کی, ان آیات کی اپنی تفسیر البیان میں توضیح بھی کی ہے. آپ لکھتے ہیں, امانت کا لفظ ان چیزوں کے لیے آتا ہے جن کا کسی شخص کو امین بنایا جائے. یہاں اس سے مراد وہ مناسب اور ذمہ داریاں ہیں جو نظم اجتماعی سے پیدا ہوتی ہیں. مدعا یہ ہے کہ تم سے پہلے یہ بادشاہی جن لوگوں کو دی گئی تھی وہ تو اس میں چور ثابت ہوئے, مگر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. تمہاری اولین ذمہ داری یہ ہے کہ اس نعمت عظمیٰ کو پانے کے بعد قوم کی امانتیں اہلیت یعنی میرٹ کی بنیاد پر لوگوں کے سپرد کرو, اور عدل و انصاف کو زندگی کے ہر شعبے میں اور اس کی آخری صورت میں قائم کرنے کی جدوجہد کرتے رہو. استاد امام مولانا مینا حسن اصلاحی نے دوسری بات اپنی تفسیر میں اس طرح واضح کی ہے. مولانا مینا حسن اصلاحی بھی اس چیز کو اپنی تفسیر تدبر قرآن میں لکھتے ہیں, یہ امانت کے سب سے اہم پہلو کی تفصیل ہے, اور اقتدار کے ساتھ جو ذمہ داری وابستہ ہے اس کی وضاحت بھی. جن کو اللہ تعالیٰ اپنی زمین میں اقتدار بخشتا ہے ان پر اولین ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان پیدا ہونے والے جھگڑوں کو عدل و انصاف کے ساتھ چکائیں. عدل کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی نگاہ میں امیر و غریب, شریف و وزیر, کالے اور گورے میں کوئی فرق نہ ہو. انصاف خریدنی اور فروختنی چیز نہ بن پائے, اس میں کسی عصبیت, کسی سہل انگاری کو روا نہ مل سکے, کسی دباؤ, کسی زور و اثر, کسی خوف و طمع کو اس پر اثر انداز ہونے کا موقع نہ ملے. جن کو بھی اللہ تعالیٰ اس زمین میں اقتدار بخشتا ہے اسی عدل کے لیے بخشتا ہے. اس وجہ سے سب سے بڑی ذمہ داری اس چیز کے لیے ہے. خدا کے ہاں عادل حکمران کا اجر بھی بہت بڑا ہے اور غیر عادل کی سزا بھی بہت. اس وجہ سے تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ بہت اعلیٰ نصیحت ہے جو اللہ تمہیں کر رہا ہے, اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو. آخر میں اپنی صفات سمیع و بصیر کا حوالہ دیا ہے کہ یاد رکھو خدا سب کو سنتا اور دیکھتا ہے, اور کوئی مخفی سے مخفی ناانصافی بھی اس سے مخفی رہنے والی نہیں ہے. ہم سب آغاز کرتے ہیں. ویسے تو قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ جو باتیں وہ بیان کرتا ہے وہ علم اور عقل کے مسلمات پر مبنی ہوتی ہے. اگر وہ تاریخ کا بھی کوئی حوالہ دیتا ہے تو وہ بھی مسلمہ ہوتی ہے, اور جو چیز وہ کہتا ہے اتنی واضح, اتنی بدی ہے, لیکن چیزوں کو کھولنا, چیزوں کی وضاحت کرنا, اس سے چیزوں کا شعور بھی حاصل ہوتا ہے, ان کے اعماق میں اتر کر ان کا ادراک بھی ہوتا ہے. پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ امانتیں تمہیں دی ہوئی ہیں زندگی کے کسی بھی معاملے میں ہو, یہاں پر تو ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات ہے, لیکن ہم سب اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں اقتدار حاصل ہوتا ہے. ہم دفتر میں ہیں تو وہاں باس بنتے ہیں, نوکری دیتے ہیں, حکمران ہیں تو وہاں وزیروں کا تعین کرتے ہیں. میں نے اگر کسی شخص کی تعین کی ہے تو اس کو متعین کر دیا کسی جگہ پہ اور وہ ٹھیک نہیں ہے, تو اب یہ کہ میری دینی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ میں اس کو وہاں سے ہٹاؤں؟ اور یہی سوال آگے بڑھ کے عوام کے انتخاب میں بھی سامنے آتا ہے. ہم لوگ ووٹ دے کے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں, ہمیں اگر پتہ ہو کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں یا ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں, تو کیا وہاں ہم بھی ذمہ دار ہوں گے اس بات؟
اس میں کیا شبہ ہے, جہاں اختیار پایا جاتا ہے وہاں ذمہ داری بھی ہے, جواب دہی بھی ہے, مسئولیت بھی ہے. اسی کو قرآن مجید نے جگہ جگہ واضح کیا ہے. ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا ہے. کیوں ڈالا ہے؟ اس لیے کہ ارادہ و اختیار دیا گیا ہے. ارادہ و اختیار کے ساتھ مسئولیت یا جواب دہی لگی ہوئی ہے. مجھے اگر ارادہ و اختیار دیا گیا ہے تو اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے کوئی چیز سرزد ہو گئی ہے. میں جو کچھ کروں گا سوچ سمجھ کر کروں گا, ارادے سے کروں گا, اس کا فیصلہ کروں گا. مجھے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, عقل دی ہے تو اس کی روشنی میں چیز کا جائزہ لوں گا. مجھے حصہ اخلاقی دیا ہے, دیکھوں گا وہ چیز صحیح ہے, وہ چیز غلط ہے. تو جب یہ سب کچھ مجھے دیا گیا ہے, یہ میرے پاس اللہ کی امانتیں ہیں, ان کا میں غلط استعمال کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے ہر ہر مرحلے میں ان کا صحیح استعمال کرنا ہے اور احساس ذمہ داری کے ساتھ کرنا ہے. یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ بڑا وسیع معاملہ ہے. یعنی میں ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہوں, وہاں مجھے کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں, شوہر کی حیثیت رکھتا ہوں، وہاں کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ مائیں بسا اوقات گھروں میں ایک خاص اقتدار حاصل کر لیتی ہیں، بچوں پر تو ان کو ہوتا ہی ہے، ان کو بھی فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ ان سب جگہوں پر یہی ہدایت ہے۔ اصول کے لحاظ سے قرآن مجید نے یہاں سیاسی نظم کے بارے میں یہ ہدایت دی ہے، لیکن جس قدر پر یہ مبنی ہے وہ تو پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے۔ تو ہر ہر جگہ ہمیں انصاف کی بات کرنی ہے۔ میں اس سے پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ ہمارے دین میں انصاف کی بات کہنے، انصاف پر قائم رہنے، جس کو قائم بالقسط کے الفاظ سے قرآن نے ادا کیا ہے، اس کو ایمان کا لازمی تقاضا بنا دیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رعایت نہیں ہے۔ انسان کو حق بات کہنی ہے، حق بات پر کھڑا ہونا ہے، حق کا علمبردار بن کر رہنا ہے، حق کے لیے اگر جان بھی دینی پڑ جائے تو دینے سے دریغ نہیں کرنا۔ یہی وہ ایمان ہے جس ایمان پر ہم کو قائم کیا گیا ہے۔ اس لیے ہماری انفرادی زندگی، ہماری خاندانی زندگی، ہماری معاشرتی زندگی، اسی طرح ہم معاش کی جدوجہد کرنے باہر نکلتے ہیں، ہر جگہ یہ مطلوب ہے۔ یہاں خاص طور پر سیاسی زندگی کو بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ دو چیزوں کا لحاظ کرنا ہے تمہیں۔ ایک یہ کہ ذمہ داریاں جب دی جائیں تو اہل لوگوں کو دی جائیں، اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ پھر اہلیت کے تعین کی نوعیت بھی بعض مناسب کے لحاظ سے، بعض ذمہ داریوں کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے۔ مثلا انتظامی ذمہ داریوں کے لیے اور طرح کی اہلیت چاہیے ہوتی ہے، سیاسی ذمہ داریوں کے لیے اور طرح کی اہلیت چاہیے ہوتی ہے۔ وہ اہلیت جو فوج میں کسی شخص کا تقرر کرنے کے لیے چاہیے، ظاہر ہے اس کو سیاست پر نہیں لایا جا سکتا۔ اسی طرح عدلیہ کے لیے اگر کسی کا تقرر کرنا ہے تو وہاں کچھ دوسری چیزیں دیکھنی ہوں گی۔ تو ہر جگہ کے بارے میں یہ طے کرنا کہ اس میں کیا میرٹ ہے، اس میں کیا اصول ہوں گے، اس میں کن اخلاقی حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس میں کیا اوصاف دیکھنے ہیں، یہ اخلاقی ذمہ داری ہے، یہ دینی ذمہ داری ہے، اس کے لیے ہم میں سے ہر شخص جواب دہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ہم جب لوگوں کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا فیصلہ ہے، یعنی میں ایک رائے دے رہا ہوں۔ یہ نہ تو سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر دینی چاہیے، نہ اپنے ذہنی رجحانات کو اس میں دخل انداز ہونے دینا چاہیے، نہ اس طرح کی چیزیں جو محض لوگوں کے لیے جاذبیت کا باعث بن جاتی ہیں وہ فیصلہ کن ہونی چاہیے۔ اس میں لازماً تین چیزیں دیکھنی چاہیے، اور یہ تین چیزیں اس آیت کا تقاضا ہیں کہ دیکھی جائیں۔ ایک یہ کہ جو لوگ حکمران کی حیثیت سے منتخب کیے جا رہے ہیں یا جن کو آگے چل کے ہماری مقننہ بنانی ہے، کیونکہ اب حکمرانی تقسیم ہو گئی ہے بڑی حد تک، تو جن لوگوں کو بھی ذمہ داری کے اس منصب پر جانا ہے اور ہمیں حق دیا گیا ہے کہ ہم ان کا انتخاب کریں۔ ایک تو وہ زمانہ تھا کہ یہ حق حاصل نہیں تھا، لوگ عام طور پر میدان جنگ میں فیصلہ کرتے تھے۔ اب اگر یہ حق مجھے، آپ کو، عام آدمی کو ملا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو شعور ہمیں دیا ہے، اس شعور کی روشنی میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کا تقاضا ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ جو اس شعبے کا ضابطۂ اخلاق بنتا ہے، کیا یہ شخص اس کی پابندی کرتا ہے؟
اچھا،
یعنی کیا یہ قانون کا پابند ہے؟ کیا یہ جمہوری اقدار کو ملحوظ رکھتا ہے؟ کیا یہ جو نظم معاشرے کے لیے بنایا گیا، اس نظم کا حصہ بن کے چلنے کے لیے تیار ہے؟ یہ ساری چیزیں جتنی بھی دیکھی جاتی ہیں تاکہ امن و امان میں کوئی خلل پیدا نہ ہو، ادھر ادھر کے انقلابی نظریات صورتحال کو مختل نہ کر دیں، بلکہ جو نظم بنایا گیا ہے اس کے اندر لوگ چلیں۔ مثلا اگر جمہوریت پر مبنی نظم ہے تو جمہوریت میں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ جمہوریت کسی ایک جماعت یا ایک شخص کا نام نہیں ہے، اس میں مختلف طبقات ہوں گے، مختلف نقطہ نظر ہوں گے، مختلف سیاسی رہنما ہوں گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ بلا شرکت غیر اقتدار کا حق دے دیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر حکومتیں بنانی پڑیں۔ ان سب چیزوں کے لیے جو طبیعت اور مزاج ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ضابطہ اخلاق کی پابندی کرے، ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک دوسرے کی جگہ کو تسلیم کرنا، تسلیم کر کے معاملہ کر کے معاملات کو لے کے چلنا، یہ چیز ضابطہ اخلاق کا ناگزیر تقاضا ہے۔ اس طرح ہر شعبے کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے، وہ یہاں بھی ناگزیر ہے۔ دوسرے یہ کہ جس منصب کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے اس کی کیا اہلیت ہے. پہلی بار کسی کا انتخاب ہو رہا ہے تو اس میں تو ظاہر ہے کہ اندازے لگایا جا سکتا ہے, لیکن جب لوگ ایک بار ذمہ داری حاصل کر لیتے ہیں, دو تین چار سال ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں, تو تب تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ ان کی اہلیت کیا ہے. تو اہلیت کے معاملے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا جائے کہ واقعی یہ پارٹی یا یہ پارٹی کا سربراہ یا یہ شخص اگر میں اس کو اسمبلی میں بھیج رہا ہوں یا سینٹ میں بھیج رہا ہوں یا کسی پارلیمان میں بھیج رہا ہوں تو یہ اس کا اہل ہے, اس کی اہلیت کا اندازہ کرنا چاہیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ سوسائٹی کے لیے کیا پروگرام رکھتا ہے. وہ پروگرام کوئی تعمیری پروگرام ہے یا سراسر تخریب ہے. اگر کوئی تعمیری پروگرام ہے تو اس کے کیا حدود ہیں, کتنا قابل عمل ہے, اس میں ظاہر ہے کہ مختلف آراء ہو سکتی ہیں اور اسی بنیاد پر لوگ اصل میں مختلف لوگوں کا بھی فیصلہ.
لیکن کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا,
کچھ نہ کچھ تو ہر حال ہونا چاہیے. یعنی آپ کسی ویژن کو دیکھ کر ہی کسی شخص کے حق میں رائے دیں گے تو یہ تو خیر حکمرانوں کے بارے میں. اب جو ذمہ داری حاصل کر لیں ان کو پھر ہدایت فرمائیے کہ تمہیں اب جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کا سب سے بڑا تقاضا کیا ہے. سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ جو آگے ذمہ داریاں تم نے دینی ہیں وہ بھی میرٹ کی بنیاد پر دو, اہلیت کی بنیاد پر دو, اور لوگوں کے درمیان جہاں کوئی فیصلہ کرنا پڑے, فیصلہ صرف جھگڑوں کا نہیں ہوتا, ذمہ داریاں دینے کا فیصلہ ہے, لوگوں کو مناسب عطا کرنے کا فیصلہ ہے, لوگوں کو کوئی سہولت مہم پہنچانے کا فیصلہ ہے, اگر امن و امان کے لیے کوئی اقدامات کرنے ہیں تو اس میں ذمہ داریاں دینے کا فیصلہ ہے. غرض یہ کہ فیصلوں کی ہزاروں نوعیتیں ہیں جو ریاست حکومت اور اس کے اداروں سے متعلق ہو جاتی ہیں, ان سب جگہوں پر یہ فرمایا کہ عدل سے کام لو. یہی عدل ہے جو پھر عدل اجتماعی بن جاتا ہے. یعنی سوسائٹی میں جو کچھ مسائل موجود ہیں وہ بھی ظاہر ہے ریاست میں یا حکومت میں حکمرانوں ہی کی ثوابدید پر چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ زمین دی ہے, یہ اس کی بہت بڑی عنایت ہے, اس کے اندر بہت سے خزانے چھپے ہوئے ہیں. اسی طرح سے لوگ ہیں, لوگوں کے مختلف طبقات ہیں, ان سب کے درمیان انصاف کا معاملہ کرنا, وسائل کی تقسیم انصاف کے ساتھ کرنا, یہ سب چیزیں اس آیت کے تحت آئیں گی. تو دو لفظوں میں قرآن مجید کا اعجاز ہے یہ کہ اس نے یہ پوری بات بیان کی.
سے بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس کو اپنے عہد سے بھی ریلیٹ کر کے بتایا کہ ہم عام شہریوں کی اس آیت کی روشنی میں کیا ذمہ داری بنتی ہے, بالخصوص جس وقت ہم انتخاب کرتے ہیں, اور ایک معیار اور کرائیٹیریا بھی آپ نے سامنے رکھا. دو سوالات ہیں جو اس سے پیدا ہوتے ہیں, میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن نے تو ہدایت کی ہے کہ بھئی آپ نے آگے امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرنی ہو یا میرٹ پہ فیصلہ ہونا چاہیے, لیکن ایک ناگزیر ضرورت اس وقت پیدا ہو جاتی ہے. اس وقت ہمیں دیکھتے ہیں کہ میرٹ پہ تو دو لوگ برابر ہیں, لیکن ایک کے ساتھ آپ کی رشتہ داری بھی ہے, قرابت مندی بھی ہے, آپ کے شاید وہ گھر کا فرد بھی ہو سکتا ہے, تو وہاں پر ترجیح دی جاتی ہے اس بنیاد پر کہ بھئی ایک اعتماد حاصل ہے بندے کو, یا کم سے کم اس کی میں نے تربیت کی ہے. تو اس کو کیا میرٹ کی خلاف ورزی کہیں گے یا میرٹ کی حمایت کہیں گے؟ اس لیے کہ میرٹ پہ تو ہو سکتا ہے بیک پر دو تین لوگ پورا اتر رہے ہوں, لیکن ایک مزید ترجیح قرابت مندی کی وجہ سے حاصل ہو جاتی ہے, تو وہ کیا امانت کو اہل لوگوں کے سپرد کرنا ہے یا وہاں پر کوئی اقرار پروری آ جائے گی؟
دیکھیے, جب آپ ذمہ داری کے منصب پر فائز ہو گئے ہیں تو وہاں تو یہ چیز نہیں دیکھنے کی ہوتی, وہاں تو یہی دیکھا جائے گا کہ سب سے بہتر کون ہے, اور اگر سب لوگ برابر ہیں تو پھر فیصلہ کرا ڈال کے کر لینا چاہیے اگر آپ کو فیصلہ ہی کرنا ہے, تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی رائے کس کے لیے ہے. لیکن یہ کہ آپ بحث قرابت مندی کی بنیاد پر ترجیح دیں تو کسی طرح بھی صحیح نہیں ہوگا. اس کے بالکل برخلاف جو سیاسی مناسب ہوتے ہیں ان میں بسا اوقات یہ چیز خود میرٹ بن جاتی ہے. یعنی ایک تو انتظامی نوعیت کی ذمہ داریاں ہیں جو سیاسی مناسب ہیں, ان میں یہ چیز خود ذمہ داری بن جاتی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کسی خاندان کو یا کسی ادارے کو ایسی حیثیت تو حاصل نہیں ہو گئی جس میں لوگوں کو متحد رکھنے ہی میں اس کا ایک بنیادی کردار ہے. تو اس میں بعض اوقات فیصلوں کی نوعیت مختلف بھی ہو جاتی ہے, لیکن وہ بہرحال میرٹ پر ہونے چاہیے. یعنی ان کی بنیاد اہلیت ہونی چاہیے, نہ کہ محض آپ کا تعلق ہونا چاہیے.
نقطہ بالکل واضح ہوا. اچھا, آپ نے بات فرمائی ہم سب کے حق اور سچ کی گواہی دینی ہے, شہادت دینی ہے, قائم بالقسط رہنا ہے, اور مسلمان کو اس معاملے میں کسی خوف اور کسی خطرے سے اوپر اٹھ کے سچائی کی بات کرنی چاہیے. ایک جو بڑا پریکٹیکل پرابلم آتا ہے وہ یہ کہ جی آپ نے کوئی بڑی طاقت ہے, مثال کے طور پر مثال لے لیتے ہیں امریکہ ہے, امریکہ کے بارے میں آپ نے کسی موقع پر کسی اچھے پہلو کی نشاندہی کی, تو جو قومی مزاج ہمارا بن چکا ہے بالخصوص مسلمانوں کی نفسیات, वो ये है कि जी जब तक आप उसके अंदर जो अयूब पाए जाते हैं उसको गाली नहीं देते और आप तहसीन कर रहे हैं, जैसे ही आप तहसीन करेंगे तो वो पहलू निकाल के ले आएंगे जो जुल्म पर मबनी चीज़ें हैं। और जिस वक्त आप सिर्फ जुल्म बयान करेंगे तो कुरान मजीद कहता है भाई हक की शहादत तो कुछ अच्छी बातें भी होंगी, तो इसमें क्या किया जाए?
तारीख हो, सियासत हो, इस वक्त की कौमें हों, माजी की कौमें हों, एक मुसलमान का काम तो यही है कि वो कायम बिलकिस्त रहे। क़याम बिलकिस्त का ताल्लुक हर फैसले से। हम जब माजी की तारीख पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं, मसलन रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद है, सहाबा किराम का अहद है, उनके माबैन भी इख्तलाफात हुए हैं, सहाबा किराम के माबैन सियासी इख्तलाफात भी हैं, इल्मी इख्तलाफात भी हैं, वहाँ पर भी आपको कोई तरजीह कायम करनी होती है। बाज़ मौक़ों पर आप कहते हैं कि यहाँ फ़लाँ का नुक्ता नज़र या फ़लाँ की राय या फ़लाँ की तदबीर ज़्यादा दुरुस्त थी। यही मामला जो हुकूमतें दुनिया में कायम हुई हैं उन पर भी गुफ्तगू करते हुए या तारीफ पढ़ाते हुए कोशिश तो यही करनी चाहिए कि मुनसिफाना फ़ैसले किए जाएँ, यानी बताया जाए कि फ़लाँ हुक्मरान की खूबियाँ क्या हैं, खामियाँ क्या हैं। आलमगीर के बारे में लोग कहते हैं कि वो इसके मुस्तक थे कि उनको खलीफा राशिद करार दिया जाए, लेकिन उनकी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सख्त तनकीद होती है। मसलन इक्तदार में आने के लिए जो बाज़ इक़दामात उनको करने पड़े उन पर लोग अब भी तनकीद करते हैं। इसी तरह का मामला बाज़ बड़े खुदा तर्स बादशाहों के बारे में आपको नज़र आएगा। यानी वैसे तो मालूम होगा कि उन्होंने लोगों को इंसाफ दिया है, खुशहाली में अपना किरदार अदा किया है, लेकिन उनके बाद सियासी इकदाम सख्त काबिल एतराज़ भी हो जाते हैं। इसी तरह का मामला ऊपर चले जाएँ तो हमारे बुज़ुर्ग सहाबा के मामले में भी ज़ेर बहस आ जाता है। मौजूदा ज़माने में भी इसी तरह से इंसाफ की बात करनी चाहिए। अगर कोई इस वक्त की हुकूमत है, कोई बड़ी सियासी कुव्वत है, इसी तरह से अगर कोई सुपर पावर है, कोई इदारा बना हुआ है जैसे अक़वाम मुत्तहिदा है, उसमें भी आप बहुत से फ़ैसले ऐसे देखेंगे या बहुत सी खूबियाँ देखेंगे जो इंसानियत के लिए बेहतरी का बायस बनी है, और बाज़ जगहों के ऊपर बड़ी बुज़दिली देखेंगे, गलत फ़ैसले देखेंगे। अमेरिका के भी गलत फ़ैसलों की एक पूरी फहरिस्त गिनवाई जा सकती है, खूबियों की भी एक फहरिस्त गिनवाई जा सकती है। तो इसमें इंसाफ की बात कहनी चाहिए और इंसाफ की बात करनी चाहिए।
बहुत ही अहम मौजू है जो कुरान मजीद में ज़ेर बहस है कि अमानतें उन लोगों के सुपुर्द करें जो इसके अहल हैं, और अल्लाह ताला जब इनायत करता है हमारे ऊपर तो वो सिर्फ इनायत नहीं होती बल्कि एक जिम्मेदारी भी बन जाती है कि अगर हमारे पास इख्तदार है, ताकत है और मलका है, कुदरत है, सलाहियत, और हम किसी का इंतखाब कर रहे हैं तो हम अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह होंगे। मौजू तकमील तक पहुँचता है, रिवायत को यहाँ पर ज़ेर बहस लेकर आते हैं। मेरे सामने एक रिवायत है, इबन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह की बारगाह में सबसे पसंदीदा दीन कौन सा है। आपने फरमाया जो सबसे यकसू होकर सिर्फ अल्लाह के लिए हो और जिसमें वुसत हो। इस बात की तौज़ीह की है गामदी साहब ने, इन्होंने लिखा है कि अल्लाह का दीन तो एक ही है, लिहाजा दीन से मुराद यहाँ उसकी वो सूरतें हैं जो लोगों ने अपनी ताबीरात के लिहाज से पैदा कर ली हैं, जैसे यहूदियत और नसरानियत वगैरह। और फिर आगे लिखा है कि ये इस्लाम की तारीफ है जिस तरह के खुदा के पैगम्बरों ने उसे पेश किया, चुनाचे कुरान से जो उसकी सूरत सामने आती है उसमें ज़मीन व आसमान के परवरदिगार के लिए वही यकसुई और इल्म अमल के लिहाज से वही वुसत है जिसका जिक्र रिवायत में हुआ है। एक और रिवायत में पढ़ देता हूँ, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें शुबा नहीं कि दीन आसान है, इसमें शिद्दत इख्तियार करके जो शख्स भी इसे पिछाड़ने की कोशिश करेगा ये उसको आजिज कर देगा। सुराय रास की रहनुमाई करो और मैना रवि इख्तियार करो और लोगों को बशारत दो और उनके लिए आसानियाँ पैदा करो और सुबह शाम और रात के कुछ हिस्से में अल्लाह से मदद मांगते रहो। हम सब ये जो बात है मैंने रिवायत में पढ़ के सुना दी कि दीन आसान है, आसानियाँ पैदा करो, अगर रिवायत से हट के इसको कोई आलिम आज के दौर में बयान करे तो हमने ये देखा है कि इतना रद्दअमल आता है मजहबी उलमा की जानिब से और कहा जाता है कि भाई ये तो आवा की पैरवी है, ख्वाहिशात की पैरवी है, दीन को आसान कर दिया उन्होंने तो अल्लाह की मुश्किल है, अल्लाह की मंशा की याफ्त उसकी ख्वाहिश की दरियाफ्त नहीं कैसे हो सकता है कि जी आसानी हो, वहाँ तो आपने जान जोखम में डालनी है, बड़े तरद्दुदात हैं, बड़ी मुश्किलें हैं। तो अल्लाह के पैगंबर तो इतनी सादा बात बता रहे हैं कि भाई ये आसान दीन है, फितरत के मुताबिक दीन है, इसको ये अपने असर व अगलाल से आलूदा करने की कोशिश ना करो।
इसमें क्या शुबा है, अल्लाह ताला ने भी यही बात बताई है, अल्लाह के पैगंबर ने भी यही बताया। जब कोई चीज़ फितरत के मुताबिक, कुरान मजीद ने दीन का तारुफ कराया कि फितरत अल्लाह इल्लती फतर नासा अलैहा ज़ालिकत दीनुल कय्यम, यानी ये तो अल्लाह की बनाई हुई फितरत का इजहार है, तो फितरत का इजहार मुश्किल कैसे हो सकता है? यानी जो मशक्क़त हमारी फितरत चाहती है कि हम उठाएं اتنی ہی مشقت ہے. اسی لیے اصول میں بیان کر دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس دین میں احکام ہیں، ہدایات ہیں، پھر ان میں رخصتیں ہیں، ان میں انسانی مسالے کا لحاظ ہے، وہ ساری چیزیں ملحوظ ہیں جو ایک دین فطرت کو ملحوظ رکھنی چاہیے. تو یہاں تو کوئی ایسی بات کبھی نہیں کہی گئی کہ میرا دین بہت مشکل ہے اور میں تمہیں مشکل میں ڈالنا چاہتا ہوں، اور مشکل ہوگا تو صحیح ہوگا اور آسان ہوگا تو غلط ہوگا. دین کی اپنی فطرت یہی ہے کہ وہ ہماری فطرت سے بالکل ہم آہنگ ہے، اور فطرت میں سے ہم آہنگ کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہو سکتی.
ٹھیک. اچھا ہم صاحب، وہ ایک روایت ہم نے پہلے بھی اس سے پڑھی تھی کہ جنتوں کو جو ہے نا وہ مشقتوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، اور جہنم کو جو مرغوبات ہیں، جو ایزی چیزیں ہیں، جن کی طرف شہوات ہیں، لذات ہیں. تو یہ بات تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ کہ دین آسان ہے، لیکن جو جنت کی شہریت کا اپنے آپ کو مستحق بنانا ہے، اس کے لیے ایک کٹھن وادی ہے جس سے ہم نے گزرنا ہے. ہماری فطرت اور ہمارا ارادہ اختیار اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، لیکن مشقت تو باہر کیف ہے نا جی.
وہ وہی مشقت ہے جو انسان اٹھاتا ہے اور خوشی سے اٹھاتا ہے. یعنی میں جب اپنے اخلاقی وجود کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کسی غریب کی مدد کرتا ہوں یا اپنا کمایا ہوا مال کسی کو دیتا ہوں، تو یہ کوئی مشقت نہیں ہے جو مجھ پر ڈال دی گئی ہے، یہ میری فطرت کا تقاضا ہے. اور میری فطرت کا یہ تقاضا پورا کرتے وقت مجھے بہرحال اپنی کچھ خواہشات کو روکنا پڑتا ہے. دوسری روایت میں یہ بات بیان کی گئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو آپ نے دار پر چڑھانا ہے تو اس کے بعد ہی دین کا تقاضا پورا ہوگا. نہیں، فطرت کے اندر وہ چیزیں رکھی گئی ہیں جن میں سے آپ ان چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں، خواہ اس میں کچھ مشقت اٹھانی پڑ جائے، جو اللہ کو مطلوب ہے، جن کو اللہ پسند کرتا ہے. تو یہ بات ہے جو بیان کی گئی. بحثیت مجموعی دین کی پوری ہدایت آسانی اور یسر پر مبنی.
ٹھیک. ہم سب آخری بات بیان کیجیے گا، جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ جس وقت ہم نے اس کتاب کا بوجھ جو ہے وہ زمین و آسمان و پہاڑوں کی طرف کیا تو انہوں نے انکار کر دیا اور انسانوں نے اس پر آمادگی، تو یہ بھی اسی چیز کی ایک طرح کی تمثیل ہے کہ ہم سب اپنے شعور اور اپنی کیپیسٹی میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بوجھ اٹھا لیں.
اس میں کہہ سکتے ہیں ہمیں ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، ہم بہت سی نئی دنیائیں دریافت کرتے ہیں. یا آپ دیکھتے ہیں کہ موت سامنے نظر آتی ہوتی ہے لیکن پھر بھی انسان عزم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اور وہ معلوم نہیں کیا کیا اقدامات کر ڈالتا ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان کی فطرت کے اندر موجود ہیں. تو فطرت کے اندر یا فطرت سے ہم آہنگ مشقتیں وہ مشقتیں نہیں ہیں جن کو قابل مذمت سمجھا جائے. جب اس حد سے آگے بڑھ کر کسی مشقت میں لوگوں کو مبتلا کیا جاتا ہے تو وہاں ہم اس دین فطرت سے بے آہنگ کر دیتے ہیں چیزوں کو، اس سے اجتناب کرنا چاہیے.
اب تو بالکل واضح ہو گیا. رمضان کے اندر غامدی صاحب کے ساتھ ہم یہاں موجود تھے، وقت ختم ہوتا ہے، کل دوبارہ اسی وقت حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.